واضح ہو کہ جس طرح ہمارے علماء نے مسیح دجال کے طواف کو ایک کشفی امر سمجھ کر اس کی ایک روحانی تعبیر کر دی ہے، ایسا ہی خود جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات میں ظاہر فرما دیا کہ جو کچھ میرے پر کشفی طور پر کھلتا ہے جب تک من جانب اللہ قطعی اور یقینی معنی اس کے معلوم نہ ہوں میں ظاہر پر حمل نہیں کر سکتا۔ مثلا اس حدیث کو دیکھو جو صحیح بخاری کے صفحہ 551 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے:
حدثنا معلا قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمده۔
یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو خواب میں مجھے دو دفعہ دکھائی گئی اور میں نے تجھے ایک ریشم کے ٹکڑے پر دیکھا اور کہا گیا کہ یہ تیری عورت ہے، اور میں نے اس کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تو ہی ہے، اور میں نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی تعبیر ہے جو میں نے سمجھی ہے تو ہو رہے گی۔ یعنی خوابوں اور مکاشفات کی تعبیر ضرور نہیں کہ ظاہر پر ہی واقعہ ہو، کبھی تو ظاہر پر ہی واقعہ ہو جاتی ہے اور کبھی غیر ظاہر پر وقوع میں آتی ہے۔ سو اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی سچائی میں شک نہیں کیا، کیونکہ نبی کی خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، بلکہ اس کی طرز وقوع میں تردد بیان کیا ہے کہ خدا جانے اپنی ظاہری صورت کے لحاظ سے وقوع میں آوے یا اس کی اور کوئی تعبیر پیدا ہو۔ اور اس جگہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یہ بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو وحی کشف یا خواب کے ذریعے سے کسی نبی کو ہوئے اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اسی صفحہ 551 میں ایک دوسری حدیث میں ایسی غلطی کے بارے میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے:
قال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وهلی الی انها الیمامۃ او حجر فاذا هی المدینۃ یثرب۔
یعنی ابو موسیٰ سے روایت ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کرتا ہوں جس میں کھجوریں ہیں، پس میرا وہم اس طرف گیا کہ وہ یمامہ یا ہجر ہوگا، مگر آخر وہ مدینہ نکلا جس کو یثرب بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں میاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ کشفی امور کی تعبیر میں انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ان حدیث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم اور مسیح دجال کی نسبت پیشگوئیاں فرمائی ہیں حقیقت میں وہ سب مکاشفات نبویہ ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکورہ بالا میں صریح اور صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ان مکاشفات کو صرف ظاہر پر حمل نہ کر بیٹھنا، ان کی روحانی تعبیریں ہیں، اور یہ سب امور اکثر روحانی ہیں جو ظاہری اشکال میں متمثل کر کے دکھلائے گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے آج کل کے علماء ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتے، اور خانخواہ کشفی استعارات کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہو کہ عالم کشف میں بڑے بڑے عجائبات ہوتے ہیں اور رنگا رنگ کی تمثیلات دکھائی دیتی ہیں، بعض اوقات عالم کشف میں ایسی چیزیں مجسم ہو کر نظر آ جاتی ہیں کہ دراصل وہ روحانی ہوتی ہیں، اور بعض وقت انسان کی شکل پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور دراصل وہ انسان نہیں ہوتا۔ مثلا زرارہ صحابی کا نعمان بن المنذر کو جو ایک عرب کا بادشاہ تھا تمام تر آرائش کے ساتھ خواب میں دیکھنا، اور اس کی تعبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ اس سے مراد ملک عرب ہے جو پھر اپنی زینت اور آرائش کی طرف عود کر آیا ہے، یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ کشفی امور میں کہیں کی کہیں تعبیر چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اس عاجز کو بھی اس بات کا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات خواب یا کشف میں روحانی امور جسمانی شکل پر متشکل ہو کر مثل انسان نظر آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب غفرہ اللہ لہ، جو ایک معزز رئیس اور اپنی نواح میں عزت کے ساتھ مشہور تھے، انتقال کر گئے، تو ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے روز ایک عورت نہایت خوبصورت خواب میں نے دیکھی، جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے، اور مجھے اشارات سے کہا کہ میں اس گھر کی عزت اور وجاہت ہوں، اور کہا کہ میں چلنے کو تھی مگر تیرے لیے رہ گئی۔ انہی دنوں میں میں نے ایک نہایت خوبصورت مرد دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک عجیب خوبصورت آدمی ہو۔ تب اس نے اشارہ سے میرے پر ظاہر کیا کہ میں تیرا بخت بیدار ہوں، اور میرے اس سوال کے جواب میں کہ تو عجیب خوبصورت آدمی ہے، اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں درشنی آدمی ہوں، اور ابھی تھوڑے دن گزرے کہ ایک متقوق اور قریب الموت انسان مجھے دکھائی دیا، اور اس نے ظاہر کیا کہ میرا نام دین محمد ہے، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ دین محمد ہی ہے جو مجسم ہو کر نظر آیا ہے، اور میں نے اس کو تسلی دی کہ میرے ہاتھ سے شفا پا جائے گا۔ الحاظ القیاس، کبھی اعمال نیک یا بد بھی اشکال جسمانیہ میں نظر آ جایا کرتے ہیں، اور قبر میں اعمال کا متشکل ہو کر نظر آنا عام عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ اسی بنا پر حضرت سلم خوابوں کی تعبیر میں اشخاص مریا کے ناموں سے اشتقاق خیر یا شر کا کر لیا کرتے تھے۔ اب پھر ہم دمشقی حدیث کے بقیہ ترجمہ کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ آن حضرت سلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس کو یعنی دجال کو پاوے تو چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھے، کہ اس میں اس کے فتنہ سے امان ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اصحاب کہف کی طرح استقامت اختیار کرے، کیونکہ ان آیتوں میں ان لوگوں کی استقامت کا ہی ذکر ہے جو ایک مشرک بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ اے میرے دوستو، اب تم بھی ان آیات کو پڑھا کرو کہ بہت سے دجال تمہارے سامنے ہیں۔ پھر فرمایا رسول نبی امی نے فدا ہن لہو ابی و امی، کہ دجال اس راہ سے نکلنے والا ہے کہ جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد ڈالے گا۔ یہ بھی ایک استعارہ ہے، جیسا کہ مکاشفات میں عام طور پر استعارات و کنایات ہوا کرتے ہیں۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم نے اس وقت ثابت قدم رہنا جیسے اصحاب الکہف ثابت قدم رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کس مدت تک دجال دنیا میں ٹھہرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن، لیکن شرع و سنہ میں اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ 40 برس ٹھہرے گا، مگر در حقیقت ان روایات میں کسی قسم کا اختلاف یا تناقض نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس بات کا علم حوالہ و خدا کرنا چاہیے کہ ان 40 دن یا 40 برس سے کیا مراد ہے۔ اور مسلم کی حدیث کا بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ دجال کا ایک دن برس کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر، باقی دن معمولی دنوں کے موافق۔ یہ سب استعارات و کنایات ہیں۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کی کہ کیا ان لمبے دنوں میں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ یہاں حاشیہ میں نوٹ ہے، لمبے دنوں سے مراد تکلیف اور مصیبت کے دن بھی ہوتے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی دردناک ہوتی ہیں کہ ایک دن ایک برس کے برابر دکھائی دیتا ہے، اور بعض مصیبتیں ایسی کہ ایک دن ایک مہینہ کی مانند معلوم ہوتا ہے، اور بعض مصیبتوں میں ایک دن ایک ہفتہ جیسا لمبا سمجھا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ صبر پیدا ہو جانے سے وہی لمبے دن معمولی دن دکھائی دینے لگتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے آخر وہ گھٹائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ایک استعارہ ہے، اس پر غور کرو کہ در حقیقت یہ لمبے دن ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز کے وقتوں کے مقدار پر اندازہ کر لیا کرنا۔ واضح ہو کہ یہ بیان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علی سبیل الاحتمال ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلحاظ وسعت قدرت الہی کشفی امر کو مطابق سوال سائل کے ظاہر پر محمول کر کے جواب دے دیا ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں جو بخاری کے صفحہ 551 میں درج ہے، صاف طور پر تصریح فرما چکے ہیں کہ مکاشفات کی تعبیر کبھی تو ظاہر پر اور کبھی غیر ظاہر پر وقوع میں آ جایا کرتی ہے، اور درحقیقت یہی مذہب تمام انبیاء و اولیاء کا آج تک چلا آیا ہے۔ تو یہ جواب جو نمازوں کا اندازہ کر لیا کرنا آپ نے فرمایا، یہ سائل کے فہم اور استعداد و رجوع خیال کے موافق برطبق تکلم الناسا علی قدر عقولہم کے دیا گیا، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کشفی امر کو جب تک خدا تعالیٰ خاص طور پر ظاہر نہ کرے کبھی ظاہری معنوں تک محدود نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ صدہ حدیث میں یہ طریق اور عادت نبویہ مقدسہ ثابت ہو رہی ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دجال کس قدر جلد زمین پر چلے گا اور اس کے جلد چلنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میہ کی طرح تیز چلے گا جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی ایک دم میں ہزاروں کوس پھر جائے گا اور ایک قوم پر گزر کر ان کو اپنے دین کی طرف دعوت کرے گا اور وہ اس پر ایمان لے آویں گے، تب وہ بادل کو حکم کرے گا تا ان کے لیے مہ برساوے اور زمین کو حکم کرے گا تا ان کے لیے کھیتیاں اگاوے۔ یہ سارے استعارات ہیں، ہوشیار رہو، دھوکہ نہ کھانا۔ پھر فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وقت پر بارشیں ہونے کی وجہ سے جو مویشی صبح چرنے کے لیے جاویں گے تو شام کو ایسے تازہ و توانا ہو کر آئیں گے کہ بوجہ فربہی کوہان ان کی دراز ہو جائیں گی اور پستان دودھ سے بھر جائیں گے اور وہ باعث بہت سیر شکم ہونے کے کوکیں کھچی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک اور قوم کی طرف جائے گا اور اپنی الوہیت کی طرف ان کو دعوت کرے گا، پھر وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے، سو دجال ان سے بارش کو روک لے گا اور زمین کو کھیتی نکالنے سے بند کر دے گا اور وہ قحط کی بلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ پھر دجال ایک ویرانہ پر گزرے گا اور اس کو کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال، تب فی الفور سب خزانے اس ویرانہ سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے اور ایسے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اس بڑی مکھی کے پیچھے چلتی ہیں جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ پھر دجال ایک شخص کو بلائے گا جو اپنی جوانی میں بھرا ہوا ہوگا اور اس کو تلوار سے قتل کر دے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر کے تیر کی مار پر علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا۔ پھر اس کی لاش کو بلائے گا، تب وہ شخص زندہ ہو کر ایک روشن اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی الوہیت سے انکار کرے گا۔ سو دجال اسی قسم کی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوگا کہ ناگہاں مسیح بن مریم ظاہر ہو جائے گا اور وہ ایک منارہ سفید کے پاس دمشق کے شرقی طرف اترے گا، مگر ابن ماجہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں اترے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ بیت المقدس اور نہ دمشق بلکہ مسلمانوں کے لشکر میں اترے گا جہاں حضرت مہدی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پوشاک ہوگی، یعنی زرد رنگ کے دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی، اور دونوں ہتھیلی اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گی۔ مگر بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم کو بجائے دو فرشتوں کے دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کرتے دیکھا۔ بس اس حدیث سے نہایت صفائی سے یہ بات کھلتی ہے کہ دمشقی حدیث میں جو دو فرشتے لکھے ہیں وہ دراصل وہی دو آدمی ہیں کہ دوسری حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح کے مددگار اور انصار ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت مسیح اپنا سر جھکائے گا تو اس کے پسینہ کے قطرات مترشے ہوں گے، اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے پسینہ کے چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے جیسے موتی ہوتے ہیں، اور کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر جیتا رہے، بلکہ فی الفور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک پہنچے گا۔ پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لطف کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ تمت ترجمۃ الحدیث۔ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ اس جگہ حیرانی کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ دجال کے حالات و صفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرح سے اس کے آنے کی خبر بتائی گئی ہے، یہ بیان دوسری حدیثوں کے بیان سے بالکل منافی اور مباین اور مخالف پایا جاتا ہے، کیونکہ صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے۔
وعن محمد ابن المنقدر قال رأیت جابر بن عبد اللہ يحلف بالله ان ابن سياد الدجال قال تحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔
اور ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے۔
عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن سياد رواه ابو داوود والبیحقی فی کتاب البعث والنشور۔
پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن منقدر تابعی سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال معہود ہے، اور محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں نے جابر کو کہا کہ کیا تو خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، یعنی یہ امر تو ظنی ہے نہ یقینی، پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ جابر نے کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارہ میں قسم کھاتے سنا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ ابن سجاد بھی دجال ماحود ہے۔ پھر دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں ابن سجاد کے مسیح دجال ہونے میں شک نہیں کرتا۔ پھر ایک اور حدیث میں جو شرح سنہ میں لکھی ہے، یہ فقرہ درج ہے،
لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقاً انہو ہوا دجال،
یعنی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں تھے کہ ابن سیاد دجال ہوگا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ گمان غالب یہی رہا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اب جبکہ خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان سے ثابت ہو گیا ابن سیاد ہی دجال ماحود ہے، بلکہ صحابہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہی دجال ماحود ہے، تو کیا اس کے دجال ماحود ہونے میں کچھ شک رہ گیا ہے؟ اب ابن سیاد کا حال سنیے کہ اس کا انجام کیا ہوا، تو یہ مسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے،
وعن ابی سعید الخدری قال صحبت ابن سیاد الى مکہ فقال لی اما لقیت من الناس یزعمون ان الدجال الست سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه لا یولد له وقد ولد لی الیس قد قال وهو کافر وانا مسلم اولیس قد قال لا يدخل المدينة ولا مكة وقد اقبلت من المدينة وانا اريد مكة۔
حدیث کے اوپر نشان دے کر حاشیہ میں ہے کہ ابن سیاد کا یہ بیان ہے کہ لوگ مجھے دجال ماحود سمجھتے ہیں۔ صاف دلیل اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو دجال ماحود سمجھتے تھے، نہ کوئی اور دجال۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اسی بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ماحود ہے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے بہمراہی ابن سیاد کے بعض میں مکہ سفر کیا، تب اس سفر میں ابن سیاد نے مجھ کو کہا کہ لوگوں کی، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان باتوں سے مجھے بہت ایذا پہنچتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ماحود میں ہی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ اصل حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ تو نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دجال لا ولد رہے گا اور میں صاحب اولاد ہوں، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، اور فرمایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے تو آیا ہوں اور مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور صحیحین میں بروایت جابر لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قسم کھانے پر کہ دجال ماحود یہی شخص ہے خاموشی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال ماحود ابن سیاد ہی تھا۔ اور صحیح مسلم میں ابن سیاد کا مشرف و اسلام ہونا اور صاحب اولاد ہونا اور مکہ اور مدینہ میں جانا بوضاحت تمام لکھا ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ انہی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سیاد مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس پر نماز پڑھی گئی۔ اب ہر ایک منصف بنظر انصاف دیکھ سکتا ہے کہ جن کتابوں میں دجال کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے مارے جانے کی خبر لکھی ہے، انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ دجال ماحود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور مشرف و اسلام ہو کر فوت ہو گیا تھا، اور اس کا مشرف و اسلام ہونا بھی عذرو اس پیشگوئی کے ضروری تھا جو بخاری اور مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برایا ایک خواب کے بیان ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم رویا میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال جبکہ انہی حدیثوں میں دجال ماحود کا اس طرح پر فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر دوسری حدیثوں پر جو ان کی ضد واقعہ ہیں کیوں کر اعتبار کیا جائے؟ ہاں اگر علماء ان حدیثوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح سے موضوع ٹھہرا کر خارج کر دیں تو البتہ ان کے دعویٰ کے لیے ایک بنیاد پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ اذا تعارض تساقط پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کو ساقط از اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس مقام میں زیادہ تر تعجب کی یہ جگہ ہے کہ امام مسلم صاحب تو یہ لکھتے ہیں کہ دجال ماحود کی پیشانی پر کافر رے لکھا ہوا ہوگا، مگر یہ دجال تو انہی کی حدیث کی روح سے مشرف و اسلام ہو گیا۔ پھر مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال ماحود بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے مشرق مغرب میں پھر جائے گا، مگر یہ دجال تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تو ابھی سعید سے کچھ زیادہ نہیں چل سکا، جیسا کہ مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے۔ ایسا ہی کسی نے اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوا نہیں دیکھا، اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کرنے سے کیوں منع کرتے اور کیوں فرماتے کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اجتماع ہے؟ اگر یہی دجال ماہود ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ بن مریم ہے جو اسے قتل کرے گا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تعجب تو یہ ہے کہ اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا نہیں تھا تو اس پر شک کرنے کی کیا وجہ تھی، اور اگر لکھا ہوا تھا تو پھر اس کو دجال ماہود یقین نہ کرنے کا کیا سبب تھا؟ لیکن دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ بالآخر اس پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال ماہود ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں اب اس میں شک نہیں کہ یہی دجال ماہود ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر کار یقین کر لیا۔ مگر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافرے لکھا ہوا ہوگا تو پھر اوائل دنوں میں ابن سیاد کی نسبت خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شک کر تردد میں رہے، اور کیوں یہ فرمایا کہ شاید یہی دجال ماہود ہو اور یا شاید کوئی اور ہو؟ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت تک کافرے اس کی پیشانی پر نہیں ہوگا۔ میں سخت متعجب اور حیران ہوں کہ اگر سچ مچ دجال ماہود آخری زمانہ میں پیدا ہونا تھا، یعنی اس زمانہ میں کہ جب مسیح بن مریم کی آسمان سے اتریں، پھر قبل از وقت یہ شکوک اور شبہات پیدا ہی کیوں ہوئے؟ اور زیادہ تر عجیب یہ کہ ابن سیاد نے کوئی ایسا کام بھی نہیں دکھایا کہ جو دجال ماہود کی نشانیوں میں سے سمجھا جاتا، یعنی یہ کہ بہشت اور دوزخ کا ساتھ ہونا اور خزانوں کا پیچھے پیچھے چلنا اور مردوں کا زندہ کرنا اور اپنے حکم سے مہ کو برسانا اور کھیتوں کو اگانا اور 70 باغ کے گدھے پر سوار ہونا۔